जुमा 17 फरवरी के सैरबीन के साथ आलिया नाज की का सलाम। सुबह सिंध में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 100 शिद्दत पसंदों को मारने का दावा। तज़िया निगार।
सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पाक करनी पड़ेगी। ये जितने भी इस किस्म की तंजीमें हैं इनसे आपको अभी जान छुड़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान को इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। सुबह सिंध के शहर सेवन में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान में फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाईयों में कम अज कम 100 शिदत पसंदों को हलाक किया है, जबकि वाकई में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 83 तक पहुंच गई है। मजीद तफसील बता रही है सबा नास।
खुदकुश धमाके में हलाकतों पर जुमे से सिंध भर में सरकारी सतह पर 3 रोजा सोग मनाया जा रहा है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 दिन के सोग का ऐलान किया गया है। इस वाके के सोग में जुमे के रोज पाकिस्तानी ऐवान बाला का इजलास भी 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज नवाबशाह में दाखिल जख्मियों की अयादत की। सेवन शरीफ में खुदकुश धमाका जुमेरात की शाम दरगाह के अंदरूनी हिस्से में उस वक्त हुआ जब वहां जायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ASP सहवन के मुताबिक हमलावर सुनहरी दरवाजे से मजार के अंदर दाखिल हुआ और धमाल के मौके पर खुद को उड़ा लिया।
इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने कबूल की है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि अफगान सफारत खाने के हुकाम को GHQ तलब करके उनसे वहां पनाह लेने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। तफसील जानिए नाजिया गुलजार से।
फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जुमे की सुबह ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि अफगान हुक्काम को ऐसे 76 दहशतगर्दों की फहरिस्त दी गई है जिन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। ISPR के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक अफगान हुक्काम से कहा गया है कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान हुक्काम की फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स तलबी को एक गैर मामूली इकदाम करार दिया जा रहा है, क्योंकि आम तौर पर यह जिम्मेदारी मुल्क का दफ्तर खारिजा सर अंजाम देता है।
सेवन हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद भी ताहुक्मेसानी बंद करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के आला हुकाम ने सेवन हमले की मजम्मत की है, लेकिन ड्यूरन लाइन पर पाक अफगान सरहद बंद किए जाने की मुखालिफत की है। अफगानिस्तान के सदारती महल में तैनात आला हुकाम ने अपने बयान में कहा है कि रास्ते रोकने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को इसके बजाय दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने और उनकी महफूज पनाहगाहें खत्म करने पर तवज्जो देना होगी। उधर अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर पैगाम में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हमले की मजम्मत की। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने बरतानवी अवाम को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मामले पर जहन तब्दील करने के लिए मायल करने को अपना मिशन करार दिया है। साबिक वजीर आजम ने तकरीर करते हुए कहा कि लोगों ने रेफरेंडम में ब्रेग्जिट की शराइत के बारे में मालूमात के बगैर वोट दिया। तफसील जानिए उबैद मलिक से।
टोनी ब्लेयर ने कहा कि वो ब्रेग्जिट के मामले पर खाई में गिरने से बचने का रास्ता ढूंढने के लिए हमायत इकट्ठी कर रहे हैं। ब्लेयर कहते हैं कि वो जून में होने वाले रेफरेंडम के नतायज कबूल करते हैं, लेकिन वो तजवीज करते हैं कि ब्रेग्जिट का दोबारा जायजा लेना चाहिए। उन्होंने ओपन ब्रिटेन नामी तंजीम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा चैलेंज ये है कि हम इस फैसले की असल कीमत सामने लाएं और बताएं कि ये कैसे नाकाफी इल्म पर मबनी था। ताहम साबिक वजीर डंकन स्मिथ ने कहा कि ब्लेयर का बयान मुतकब्बिराना और गैर जमहूरी है, जबकि इवाने वजीर आजम ने कहा है कि वो ब्रेग्जिट पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर आजम ट्रीजा में मार्च के इख्तिताम तक ब्रेग्जिट के बारे में मुज़ाकरात शुरू करने वाली हैं।
एक हुकूमती तर्जुमान ने इस मामले में कहा है कि बरतानवी अवाम ने अपना मौकफ 23 जून को बड़े वाजे अंदाज में पेश कर दिया है और अब कोई दूसरा रेफरेंडम नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कौमी सलामती के मुशीर के लिए चुने गए रिटायर्ड वाइस एडमिरल रॉबर्ट हावर्ड ने यह ओहदा संभालने से इनकार कर दिया है। तफसील जानिए जिशान जफर की जुबानी।
व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि एडमिरल हावर्ड ने जाती वजूहत की बिना पर इंतजामिया को बता दिया है कि वो ये ओहदा नहीं संभाल सकते। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक 60 साल एडमिरल हार्वर्ड और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान तनाजे की वजह ये बनी कि वो इस ओहदे के मातहत काम करने के लिए अपनी टीम लाना चाहते थे। उनके बाद इस ओहदे के लिए पसंदीदा नामों में जनरल डेविड पैट्रियस और जनरल फिलन की जगह आर्जी तौर पर ये जिम्मेदारी निभाने वाले रिटायर्ड जनरल कीथ केलॉग शामिल हैं।
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیراعلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ لاہور میں 13 فروری کو ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث دہشت گرد گرفتار ہو گئے ہیں اور دہشت گردوں کا مرکز افغانستان میں ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد میڈیا کے اراکین کو حملے سے پہلے کی فوٹیجز دکھائی گئیں۔ اس کے علاوہ انوار الحق نامی دہشت گردوں کے سہولت کار کی گفتگو بھی میڈیا کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آج سیاسی، عسکری اور سفارتی لحاظ سے خاصا اہم مگر سوگ میں ڈوبا دن گزرا۔ گزشتہ روز پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر سہون میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کی گئی، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف شہروں میں آپریشنز کے دوران 100 مشتبہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ایک جانب افغانستان اور پاکستان کی سرحد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو دوسری جانب غیر معمولی طور پر اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے عملے کو فوج کے ہیڈ کوارٹرز طلب کر کے انہیں 76 افراد کی فہرست دی گئی جنہیں پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سب کا ذکر پروگرام میں شامل رہے گا، لیکن آئیے پہلے سہون چلتے ہیں جہاں ہماری ساتھی ارم عباسی موجود ہیں۔ میں نے آپ سے بس ذرا دیر پہلے ان سے پوچھا کہ کل کے حملے اور خون ریزی کے بعد وہاں سہون میں اس وقت کیسا ماحول ہے، کس طرح کی صورتحال ہے؟
یہاں پہ عالیہ ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں تو اگربتی یا پھولوں کی خوشبو کی بجائے آپ کو فضا میں جو ہے انسانی اعضا جو ہے جلے ہوئے، ان کی بو آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور فرش پر خون کے دھبے ہر جگہ ہر احاطے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جوتے ہیں، دودھ کی فیڈر جو ہوتی ہے، بوٹل ہوتی ہے، وہ ہے۔ جہاں پہ بھی آپ قدم رکھتے ہیں آپ کو کل کی جو تباہ کاری ہے اس کا پتہ ملتا ہے۔
اچھا ارم، وزیر اعظم نے بھی آج سہون کا دورہ کیا، وہ وہاں آئے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل بتائیے۔
جی، بہت ہی شارٹ سا دورہ تھا ان کا۔ وہ پہلے نواب شاہ گئے اور وہاں سے پھر گورنر سندھ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا اس جگہ کا، اور اس کے لیے سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ رینجرز یہاں پہ تعینات ہیں، پولیس یہاں پہ تعینات ہیں، اور جیسے ہی وزیر اعظم یہاں پہ پہنچے اس سے پہلے یہاں پر ایک پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا، پرتشدد مظاہرہ کیا گیا۔ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لوگ پولیس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ پولیس نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی، اور جس کی وجہ سے اتنے زیادہ 80 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ حملہ آور جس کمپاؤنڈ میں میں گئی جہاں پہ احاطے میں دستگاہ کے، وہاں سے وہ مین گیٹ کے ذریعے وہاں پر داخل ہوا، اور اس وقت اس نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا جب دھمال چل رہی تھی۔
آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اسے مزید سخت کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کو، اور رینجرز وغیرہ وہاں کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو کیا اس سیکیورٹی کے اسی طرح رہنے کا اب کچھ عرصے تک امکان ہے؟
فیالیا، ابھی اس حملے کے بعد پورے سندھ میں جہاں پہ بھی شرائط ہے وہاں پر سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے، اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کو بیف اپ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی منظر ہے کہ عقیدت مند مزار میں ہے نہیں، اور صرف آپ کو ہر جگہ بندوقیں اور رینجرز اور پولیس ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے کنٹری وائڈ، سو بظاہر حکومت جو ہے اس کی کاروائیاں تیز لگ رہی ہیں۔
آپ نے کہا کہ جو درگاہ ہے وہ عقیدت مندوں سے خالی ہے، درگاہ فی الحال بند ہے آفیشلی؟
نہیں، لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد وہاں پہ کوئی نہیں آ رہا، صرف کیمراز ہیں ہر جگہ، اور پولیس ہے، رینجرز ہیں، اور پھر آپ کے پولیٹیشن جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے جیسے کہ نواز شریف صاحب اور گورنر سے اپنی ٹیم کے ساتھ آئے، تو مزار میں جو یوزول ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ آپ مزار میں جا سکتے ہیں۔
اچھا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ آپ کی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ غم اور غصہ ہے، لیکن اس وقت وہ محسوس کیا کر رہے ہیں؟
جیسے کہ علی آپ کو پتا ہے کہ یہ بازار جو ہے کافی پاپولر ہے اور جمعرات کو یہاں پہ حملہ کیا گیا. جمعرات شرائن کلچر کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک خاص دن مانا جاتا ہے, وہاں پہ خاص دھمال ہوتی ہے, لوگ دعائیں کرنے آتے ہیں. تو لوگوں کو یہی دکھ ہے کہ یہ جمعرات جو ہے پتا تھا جب اتھارٹیز کو کہ جمعرات ہے اور یہاں پہ لوگوں کا رش زیادہ ہوگا, تب بھی ان کو جو ہے پراپر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. اسی لیے پولیس کی وین کو بھی جلایا گیا یہاں پہ پروٹیسٹ میں, اور پولیس کے خلاف نعرہ بازی کی گئی. اور لوگ آج کیونکہ فیونرل بھی ہے تو لوگوں کا غم بھی تازہ ہے اور لوگ جواب بھی چاہتے ہیں.
سیون کی تازہ ترین صورتحال آپ نے ارم عباسی سے سنی. اسی دوران کل کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی آج تدفین ہوئی. سیون سانحے کے بعد پولیس نے پورے صوبے میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے. حیدرآباد سے علی حسن کی رپورٹ.
کراچی کو حیدرآباد سے ملانے والی سپر ہائی وے پر نوری آباد کے مقام پر نواب پالاری گاؤں کے ایک گھر کے پانچ افراد کے ساتھ پورے گاؤں کے 12 افراد کی جس وقت نماز جنازہ ہو رہی تھی ہر شخص اشکبار تھا. ایک مقامی صحافی مصطفی نماز جنازہ میں موجود تھے.
بہت رقت آمیز جو منظر تھا وہاں پہ جب لاشیں اٹھائی گئی, اس میں سے 6 تو عورتیں تھیں اور 4 جو چھوٹی بچیاں تھیں اور 2 مرد تھے.
سیون سانحہ میں پاکستان کے کئی شہروں کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں کی میتیں عیدی مرکز نے رات بھر ان کے اپنے اپنے علاقوں میں روانہ کی تھیں. سیون کے سرکاری اسپتال اور ایجی کے سرد خانے میں ایک درجن لاشیں آج دوپہر تک موجود تھیں. ان لاشوں کے علاوہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء بھی موجود ہیں جو ناقابل شناخت ہیں. ایجی مرکز سیون کے نگراں غلام سرور.
سندھ کے مختلف شہروں میں, پنجاب کے علاقوں میں, کراچی, حیدرآباد جیسے آ گیا, صدقہ آباد آ گیا, رحیم یار خان کوٹیا آ گیا, میڑ ہے, دادو ہے, سیون ہے, لاڑکانہ, نو دیرو, حیدرآباد, جام شہرو, نوری آباد, کراچی, ان شہروں کے رہنے والے تھے. سیون شریف کے کافی لوگ تھے یہاں کے رہنے والے, وہ اس حادثے میں شکار ہوئے. سر ابھی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, 11 ڈیڈ باڈیز ہیں.
واقعہ انتہائی دلخراش ہے اور درگاہ پر موجود ہر شخص متاثر ہوا ہے.
دیکھا تو سارے سے گرے پڑے تھے, مرے پڑے تھے, بے ہوش تھے, پتہ نہیں کیا تھا, خون بہ رہا تھا.
ایک خاتون افسانہ پروین کے بھائی بھی زخمی ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی تھیں
یہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہم لوگ دونوں ماں بیٹا سب دعا مانگ رہے تھے. یہ پیچھے مرد کے سائڈ پہ تھے, ہم لوگ لیڈیز کے سائڈ میں تھے. دھماکہ جو ہوا نا یہ گر گیا ہوتا, دھواں ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, نظر کسی کو کچھ بھی نہیں آ رہا.
بعض بچے بھی اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں جنہیں شہریوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان بھی کیا گیا ہے. حکام ابھی تک یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ سانحہ کسی خودکش حملے کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی نے دھماکہ کرنے والا بارودی مواد لا کر رکھ دیا تھا. سیون تھانے کے انچارج رسول بخش پمر.
شک لگ رہا ہے کوئی عورت ہے, لیڈیز ہے. کچھ جو ہے نا جزات ملے ہیں وہ لیڈیز کے لگ رہے ہیں, اسی میں سے شبہ ہو رہا ہے, لیکن پکی بات نہیں کر سکتے.
متاثرین سے گفتگو کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ درگاہ پر سیکیورٹی کے نظام میں خامی تھی. محمد کاوش اورنگی ٹاؤن کراچی سے اپنے خاندان کے ہمراہ زیارت کے لیے آئے تھے. انہوں نے سیکیورٹی کے نقائص کی نشاندہی کی.
کچھ نہیں تھا, سیکیورٹی کا انتظام کچھ نہیں تھا سر. یہاں تک کہ ہم خود بیگ لے کر کے جا رہے تھے, اس میں شیرنی وغیرہ تھی سر. وہ صرف ایسے کر کے ہمارے سینے میں ایسے کر کے ہاتھ لگا, باقی بولے جاؤ.
محکمہ اوقاف سندھ میں درگاہوں کی نگرانی کرتا ہے. محکمے کے سربراہ مشتاق سومرو کہتے ہیں کہ درگاہ کی سیکیورٹی ان کے محکمے کی ذمہ داری نہیں ہے. وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے آدھی رات کے بعد درگاہ کا دورہ کیا تھا. سیون ان کا حلقہ انتخاب بھی ہے. حکومت سندھ نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے سندھ بھر میں اکثر علاقوں میں کاروبار بھی بند رہے. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہونے والے اس مبینہ خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. اس حملے کے بعد ملک بھر میں ہونے والی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں کم سے کم 100 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے فوج اور قیام امن کے لیے کام کرنے والی ایجنسیوں کو پوری قوت کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی ہے. پورے دن کے واقعات کو اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے اپنی رپورٹ میں سمونے کی کوشش کی ہے.
آج پاکستان بھر میں سوگ کا دن تھا. وجہ صوبہ سندھ کے شہر سیون میں لال شہباز قلندر کے مزار پر حملہ تھا جس میں اب تک جان گنوانے والوں کی تعداد 80 سے بڑھ چکی ہے. زخموں سے چور افراد بھی سینکڑوں میں ہیں. آج صبح دارالحکومت اسلام آباد میں قائم افغان سفارت خانے کے عملے کو فوج کے ہیڈ کوارٹر طلب کر کے انہیں وہاں پناہ لینے والے 76 افراد کی ایک فہرست فراہم کی گئی جو پاکستان کے خیال میں اس کی سرزمین پر دہشت گردی کر کے افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان افراد کے خلاف کارروائی اور انہیں پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. افغان سفارتی عملے کے جنرل ہیڈ کوارٹر طلبی کو ایک غیر معمولی اقدام قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ عموماً یہ ذمہ داری ملک کا دفتر خارجہ سر انجام دیتا ہے. پاک افغان سرحد کو غیر معینہ مدت تک بند کرنے کا فیصلہ رات ہی ہو چکا تھا، لہذا تجارتی قافلوں اور عوام کو سرحد کے دونوں اطراف مشکلات پیش آئیں. وزیر اعظم نواز شریف، فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور قومی سلامتی کے مشیر کے ہمراہ سیون پہنچے، نقصان کا جائزہ لیا اور نواب شاہ میں زخمیوں کی عیادت کی. پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر سے ٹیلی فون پہ گفتگو کی اور ان سے تحریک طالبان کے جماعت الاحرار گروپ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. اسی دوران دنیا بھر کے رہنماؤں سے تعزیتی پیغامات موصول ہوتے رہے. افغان صدر کے دفتر اور افغان چیف ایگزیکٹو نے اپنے اپنے ٹویٹر پیغامات میں حملے کے خلاف مذمتی بیانات جاری کیے. گزشتہ روز فوجی سربراہ نے بیان جاری کیا تھا کہ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، لہذا آج صبح سے ہی مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف ملک بھر میں بھرپور کارروائیاں ہوئیں جس کے دوران فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں سیکیورٹی اداروں کا دعویٰ ہے کہ وہ سب دہشت گرد تھے. آزاد ذرائع سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی. سیون میں لال شہباز قلندر کے مزار پر آنے والے زائر نے مسئلے کے حل کی ایک تجویز پیش کی.
یہ سیکورٹی کا انتظام ہے نا، وہ بالکل ناقص ہے، اور یہاں جو غیر رجسٹرڈ مسافر خانے ہیں نا، ان پہ کڑی اگر نظر رکھی جائے نا، تو ایسے جو حادثات ہیں نا وہ آئندہ نہ آ سکتے ہیں.
صوبہ سندھ کے شہر سیون میں خود کش دھماکہ جمعرات کی شام لال شہباز قلندر کی درگاہ کے اندرونی حصے میں اس وقت ہوا تھا جب وہاں زائرین بڑی تعداد میں موجود تھے. سیون پولیس کے اعلی افسر کے مطابق حملہ آور سنہری دروازے سے مزار کے اندر داخل ہوا اور دھمال کے موقع پر خود کو اڑا لیا. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہونے والے حملے کے بعد فوج کی طرف سے بہت ہی سخت رد عمل سامنے آیا ہے. آئی ایس پی آر کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق فوج نے افغان سفارتی اہلکاروں کو جی ایچ کیو طلب کیا اور انہیں 76 ایسے دہشت گردوں کی فہرست دی جو ان کے بقول افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف یا تو کارروائی کی جائے یا پھر انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے. اسی تناظر میں اب سے ذرا دیر پہلے پاکستان میں بی بی سی اردو کے ایڈیٹر ہارون رشید سے میں نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پورے ملک میں ایک کے بعد ایک ہونے والے ان حملوں سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے.
دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو پاکستانی فوج کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے اس کو شاید شدت پسند اس وقت ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان یک دم جو یہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے. دوسرا جو ایک تاثر ابھر رہا تھا پاکستان میں کہ حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کو شاید زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ہم موجود ہیں، اگرچہ ہم پر کافی دباؤ ہے اور پاکستان سے شاید ہم آپریٹ نہیں بھی کر پا رہے، لیکن جہاں بھی ہیں ہم اب بھی اس طرح کے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
اچھا ہارون، اس حملے کے بعد جو فوج کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے، ان کی ایمبسی کے آفیشلز کو بلا کر ان سے کہا ہے کہ وہ ایکشن لیں اور جو وہاں لوگ ہیں انہیں فوج کے حوالے کریں، یہ کتنا غیر معمولی ہے، کس حد تک انپریسیڈنٹڈ ہے فوج کی طرف سے اس طرح کا رد عمل؟
دیکھیں، پہلی مرتبہ ہوا ہے لہٰذا غیر معمولی تو ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان میں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ چونکہ سیکیورٹی ایشوز ریلیٹڈ ہیں تو جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ فوج ہی چلا رہی ہے. جو پچھلے دنوں جنرل باجوہ صاحب نے براہ راست افغان صدر سے بھی ٹیلی فون پر باتیں کیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ شاید اس طرح آرمی چیف جو ہیں وہ صدور کے ساتھ بات نہیں کرتے، تو وہی اسی کا سلسلہ ہے. اور چونکہ یہ ایک دم جو تاثر پاکستان میں فوج نے بنایا تھا کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، تو اس سے جو رد عمل اور لوگوں کو اطمینان دینے کے لیے اس طرح کے غیر معمولی اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان اور میں جو ایک کنفیوژن اور ابہام ایک دم اس طرح سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں تھی, تو اس طرح کے اقدامات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں.
لیکن اس سب سے جو سویلین حکومت ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہی انڈرمائن تو ہو رہی ہے نا, اگر اس طرح فوج دوسری ملک کی حکومت کے ساتھ رابطے بنا رہی ہے یا بات کر رہی ہے, جو سویلین حکومت ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے نا.
جی بالکل, کچھ لوگ تصویر کو اس رخ سے دیکھیں گے جہاں جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم پر کافی دباؤ ہے سیاسی جماعتوں خصوصاً حزب اختلاف کی طرف سے کہ وہ ایک فل ٹائم وزیر خارجہ کیوں نہیں مقرر کرتے. تو کچھ لوگ اس کی توجیہ شاید یہ دیتے ہیں کہ چونکہ خارجہ پالیسی ہی اگر حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص شخص رکھنا یا عہدہ کسی کو دینا اس کی کیا ضرورت, تو شاید وزیر اعظم اس کے ذریعے یہ بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے اس پورے خطے میں جو سیکیورٹی کی بنی ہوئی ہے شاید اس میں فوج کو یقیناً اپر ہینڈ دیا گیا ہے, اور جو پاکستان کی حکومت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ چونکہ یہ سارے معاملات سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اگر فوج یہ کام کر رہی ہے تو اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے.
اچھا ہارون, یہ جو فوج کا بیان ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ کسی کو بھی نہیں بخشیں گے, اور اس طرح کی کارروائی کرنے والی جتنی بھی تنظیمیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور کارروائی ہوگی. کیا واقعی میں تمام جو شدت پسند تنظیمیں ہیں آپ کو لگتا ہے ان کے خلاف یکساں کارروائی ہوگی؟ جیسے آپ نے کہا طالبان ہیں, جماعت الاحرار کا وہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن دیگر بھی تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں سرگرم ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے واقعی اب فائنلی سب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں یہ تو بیانات سے ہٹ کر عملی طور پر دیکھنا ہوگا کہ صرف یہ جو بیان ہے اس کا مطلب صرف جو پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہے, یا جو بھارت مخالف ہیں یا جو افغانستان میں کارروائیاں کرتی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آج تک پاکستان نے کہا تو یہی ہے کہ اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے, لیکن الزامات پاکستان پر یہی لگتے ہیں کہ اس کی سرزمین دیگر تنظیمیں بھی استعمال کر رہی ہیں.
پاکستان میں بی بی سی اردو کے ایڈیٹر ہارون رشید. پاکستان میں پے در پے تشدد کے واقعات کے بعد پاک افغان سرحد خیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے, جس سے دونوں جانب بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں. سرحد پر صورتحال کشیدہ بتائی جاتی ہے, جہاں افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں کے حملے میں ایف سی کے دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں, جبکہ پاکستان فورسز نے لوئے شلمان کے علاقے میں کارروائی کی ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
حکام کے مطابق خیبر ایجنسی میں افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں نے پاکستانی چوکی پر حملہ کیا ہے, جس میں ایف سی کے دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے اس حملے پر جوابی کارروائی کی ہے, اور حکام کے مطابق اس کارروائی میں شدت پسندوں کا جانی نقصان ہوا ہے. پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ سرحد پر لوئے شلمان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, لیکن اس میں کتنا جانی نقصان ہوا ہے اس بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہو سکی. پاک افغان سرحد تورخم کے مقام پر بندش کا فیصلہ کل رات اچانک کر دیا گیا تھا, اور آج صبح پشاور میں قائم افغانستان جانے والی گاڑیوں کے سٹینڈ پر ایک بے یقینی کی صورتحال تھی. بڑی تعداد میں لوگ صبح سویرے سٹینڈ پر پہنچ گئے تھے. افغانستان واپس جانے والے مسافر سرحد کی بندش سے فکر مند تھے. ایک افغان بزرگ ذوالفقار کابل سے دو روز پہلے یہاں علاج کے لیے آئے تھے. بس سٹینڈ کے قریب سڑک کنارے سبزہ زار پر لیٹے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے معائنے کے بعد انہوں نے ادویات خریدی اور آج واپسی ہے, لیکن سرحد بند کر دی گئی ہے.
جو کچھ تا ورو شدل تا پیسے نشتر اوس اغام تور دوی ولاری نور درس تو خپل خپلوان نم لری شدل تا شپی می.
ذوالفقار کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہوٹل میں رہ سکیں, اور یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کے پاس وہ ٹھہر سکیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہوٹل میں جائیں تو افغان شہریوں کو یہاں کمرے مشکل سے دیے جاتے ہیں. ایک افغان نوجوان عظیم خان گمل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں حکومت پاکستان کے اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
مشکل تو ادھر بہت زیادہ ہے پاکستان حکومت کی طرف سے ہمارے لیے. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی بہت تکلیف ہے. ادھر جو ہم چیک پوسٹ پر جا رہے تو ادھر ہمارے ساتھ پاسپورٹ بھی ہے, کارڈ بھی ہے, تو پھر بھی ہم کو تنگ کرتے ہیں ادھر. بارڈر جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان حکومت کا مسئلہ ہے, وہ بس تکلیف عوام کے لیے ہے. تو یہ کام اچھا نہیں ہے, عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی نہیں.
پاک افغان سرحد پر پہلے ہی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی تھی, اور سرحد پر پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر داخلے پر پابندی عائد تھی. پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی مختلف مقامات پر روک دی گئی ہیں۔ سامان سے لدی گاڑیاں سرحد کے علاوہ کارخانوں، مارکیٹ اور رنگ روڈ پر کھڑی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ سرحد کھلنے کے بعد وہ افغانستان کا سفر شروع کریں گے۔ ان ٹرکوں میں ایسے ٹرک بھی ہیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ آٹا اور مرغیوں سے لدی گاڑیاں شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
سربین ابھی جاری ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے اس بارے میں کہ پاکستان میں نام نہاد دولت اسلامیہ اب ان حملوں کے بعد کتنی مضبوط ہے۔ رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں گے، ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان سپر لیگ میں شارجہ میں ہونے والے پہلے میچ میں پشاور زلمی کی ٹیم نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 125 رنز کا ہدف دیا ہے۔ آج کا دوسرا میچ شارجہ ہی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل کی ٹیم لاہور کلندرز کے کھلاڑی فخر زمان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل نوجوان کھلاڑیوں کے لیے سلیکٹرز کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اور پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے اور پاکستان اے ٹیم کی نمائندگی کرنے کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔
اے ٹور پہ جاتے ہو تو کمپلیٹلی آپ کو ڈیفرنٹ کرکٹ نظر آتی ہے۔ جو آپ کے اگینسٹ ٹیم کھیلتی ہے وہ بہت چینج ہوتی ہے، وہاں پہ سارے انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں۔ اس لیول پہ جب ہم لوگ کھیلتے ہیں تو بڑی اپنی خامیاں ہمیں نظر آتی ہے تو پھر اس کو دور کرنے میں آسانی آتی ہے۔
پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے کولمبو میں ہونے والے خواتین کے ورلڈ کپ کوالیفائر میچز کے سپر سکس راؤنڈ میں آئرلینڈ کی خواتین ٹیم کو 86 رن سے ہرا دیا ہے۔ آج ہونے والے بقیہ دو کوالیفائر میچز میں انڈیا نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنا میچ 9 وکٹوں سے جیتا اور جنوبی افریقہ نے بھی سری لنکا کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ ادھر میلبرن میں آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کو پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں 40 رن سے شکست دے دی۔ مطلوبہ ہدف 152 رن کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم 111 رن ہی بنا سکی۔ میلبرن ہی میں سری لنکا نے آسٹریلیا کو پہلے ٹی ٹوینٹی میں 5 وکٹوں سے شکست دے دی، جبکہ جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف آکلینڈ میں ہونے والا واحد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 78 رن سے جیت لیا۔ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر مارلن سیمولز کا بالنگ ایکشن 12 ماہ کی پابندی کے بعد کلیئر ہو گیا ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی بالنگ ایکشن دسمبر 2015 میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں رپورٹ ہوا تھا۔ یورپا لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے زلطان ابراہیموویچ کی ہیٹرک کی بدولت سینٹ ایٹین کو 3-0 سے ہرا دیا۔ یہ ابراہیموویچ کی اپنے کیریئر میں 17th اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے لیے پہلی ہیٹرک تھی۔ قطر اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں مونیکا پوئگ نے ڈاریا کے ساتھ کینا کو شکست دی اور سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔
پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا حکومت کے پاس کوئی دیر پا منصوبہ ہے؟ اس کا تجزیہ ابھی سربین میں آنا باقی ہے، لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے نازش سفر سے۔
سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد پاکستان میں فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملک میں مختلف کارروائیوں میں کم از کم 100 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ لاہور میں 13 فروری کو ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں. دہشت گردوں کا مرکز افغانستان میں ہے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغان سفارت خانے کے حکام کو جی ایچ کیو طلب کر کے ان سے وہاں پناہ لینے والے دہشت گردوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں 76 دہشت گردوں کی فہرست دی گئی ہے. سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے برطانوی عوام کو یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر ذہن تبدیل کرنے کے لیے مائل کرنے کو اپنا مشن قرار دیا ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج سیربین کا اہم موضوع لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال ہے. پروگرام میں آگے چل کر واٹس ایپ پر موصول ہونے والے ان غیر مصدقہ پیغامات کا ذکر بھی شامل ہے جن سے لوگوں میں خوف اور بے یقینی پھیل رہی ہے. لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ جو افغان سفارتی عملہ ہے اور اسے جس طرح جی ایچ کیو طلب کیا گیا وہ جو خبریں ہیں ان پر افغانستان میں آخر کیا رد عمل ہے. یہی سوال میں نے بی بی سی افغان سروس کے داؤد اعظمی سے کیا. ان کا کہنا تھا
افغانستان کی جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں اسلام آباد میں وہاں پر ہماری ایک اہلکار سے بات ہوئی جو افغان ڈپلومیٹ ہے. انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ ایمبیسی کا کوئی بندہ جی ایچ کیو گیا تھا یا ان کو کوئی لسٹ ملی ہے. لیکن افغانستان میں افغان حکومت نے اس حملے کو کنڈیم کیا. لاہور میں جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے اور سیون میں جو حملہ ہوا کل اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ پاکستان میں اتنے سارے لوگ مرے.
اچھا داؤد, یہ جو دولت اسلامیہ ہے اس نے اس حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے, اس دعوے کو کتنی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے؟
پاکستان میں بہت سے حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی, لیکن بہت کم حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. طالبان کی جو دوسری گروپس ہیں یا دوسری ملٹن آرگنائزیشنز جو ہیں پاکستان میں, ان میں سے کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں
قبول
کی
نہیں
ہے. تو ان دو باتوں سے لگتا ہے کہ دولت اسلامیہ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے.
اچھا داؤد, جہاں تک یہ جو نام نہاد دولت اسلامیہ ہے اس کے بارے میں پاکستان میں جو اس کا وجود ہے یا پھر افغانستان اور پاکستان آر پار جو اس کی موومنٹ ہے اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے خطے میں خاص طور پر پاکستان میں کتنی مضبوط ہے اس وقت یہ تنظیم؟
تو افغانستان اور پاکستان میں دولت اسلامیہ کی جو شاخ ہے ان کو وہ خراسان ولایت کہتے ہیں یا صوبہ خراسان کہتے ہیں. ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جو پہلے پاکستان تحریک طالبان کے ممبرس تھے اور بعد میں وہ دولت اسلامیہ کا حصہ بنے. ان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے, لیکن 1,000 سے 5,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے جو ان کے جنگجوؤں کی تعداد ہے. پچھلے ہفتے افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا کہ دولت اسلامیہ کے جو ممبرز ہیں افغانستان میں وہ 70% ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو پہلے ٹی ٹی پی کے ساتھ تھے, اب وہ دولت اسلامیہ کا حصہ بنے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو افغانستان کے ہیں جو پہلے افغان طالبان کا حصہ تھے, اب دولت اسلامیہ کو جوائن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا یا جو ازبکستان خصوصاً یہاں سے بھی کچھ جنگجو ہے جو دولت اسلامیہ کا حصہ بنے ہیں اور افغانستان میں وہ مقیم ہے. اور پاکستان میں بھی جو سیکٹیرین فکر رکھنے والے تنظیموں کے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ داعش یا دولت اسلامیہ کا اور سیکٹیرین گروپ جو تھی پاکستان میں ان میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں شیعوں کے خلاف ہیں اور شیعوں کو مسلمان نہیں مانتے. تو اس کی وجہ سے ان کی آئیڈیالوجی ایک بنتی ہے, اور لیکن جو تعداد ہے جنگجوؤں کی وہ تقریباً 1,500 سے لے کے 2,000 تک بتائی جاتی ہے.
اچھا داؤد, آپ نے طالبان کا ذکر کیا کہ بہت سارے جو پہلے ٹی ٹی پی میں لوگ ہوتے تھے وہ اب اس نام نہاد دولت اسلامیہ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو جو یہ دیگر تنظیمیں ہیں جیسے طالبان ہیں یا دوسری شدت پسند تنظیمیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ان میں اور دولت اسلامیہ میں کس طرح کے روابط ہیں؟ کیا یہ مل کر کام کریں یا ان میں آپس میں بھی ٹھنی ہوئی ہے؟
ٹی ٹی پی اور دولت اسلامیہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑتی, لیکن افغان طالبان دولت اسلامیہ کے خلاف لڑتے ہیں. اس وقت سے جب ان کا ظہور ہوا افغانستان میں دونوں گروپس کی طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں, کیونکہ افغان طالبان ان کو گمراہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل اسلام کو فالو نہیں کرتے یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اور اسی طرح دولت اسلامیہ افغان طالبان پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہے، کیونکہ دولت اسلامیہ مزاروں کے خلاف ہے، صوفیہ کے خلاف ہے، لیکن افغان طالبان میں یہ بات نہیں ہے۔
بی بی سی افغان سروس کے داؤد اعظمی۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کے ان حالیہ واقعات کے بعد خطرے کے الرٹس اور غلط افواہوں کا ایک سلسلہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا ہے۔ ایسے الرٹس کیسے اور کہاں سے آتے ہیں اور ان سے امن و امان کی صورتحال پر کیا اثر پڑتا ہے، سنتے ہیں عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے ساتھ ہی ایک دوسری لہر بھی اٹھ رہی ہے۔ یہ سلسلہ ہے خطرے کے ایسے الرٹس کا جو دہشت گردی کے ممکنہ خطرے سے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو متنبع کرنے کے لیے مختلف ایجنسیوں کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، مگر پچھلے کچھ روز سے پاکستان میں ایسے الرٹس واٹس ایپ اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایسے الرٹس کا سوشل میڈیا پر آ جانا بلا وجہ کا خوف و ہراس پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر الرٹس تو محض جعلی افواہ ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم لاہور میں پولیس کے کچھ افسران اور تجزیہ نگاروں کے مطابق حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مختلف شہروں کے حوالے سے خصوصی الرٹس جعلی تو نہیں، مگر یہ خالصتاً سرکاری اداروں کی اندرونی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار عامر رانا کا کہنا ہے کہ ایسے الرٹس مستند ہو بھی سکتے ہیں اور جعل سازی سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ سرکاری طور پر ان کی کوئی تردید نہیں آتی تو ان کو مستند ہی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔
اگر یہ آفیشل ہیں اور اگر کسی ادارے نے اس لیے لیک کیے ہیں کہ وہ بعد میں اپنے آپ کو سیو کر سکے کہ ہم نے پہلے سے الرٹ کی تھی، تو یہ ایک انتہائی میرا خیال ہے کہ خوفناک قسم کا عمل ہے۔ یہ دہشت گردوں کی معاونت کرنے والا عمل ہے، کیونکہ ان کا مقصد بھی دہشت گردوں کا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ ملک کے اندر، معاشرے کے اندر کیاوس پھیلایا جائے، بد امنی پھیلائی جائے، خوف پھیلایا جائے۔
لاہور میں پولیس افسران کے مطابق جب بھی کوئی خفیہ ایجنسی یا ادارہ ایسا الرٹ جاری کرتا ہے تو وہ پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران سے لے کر انتہائی نچلے درجے تک کے سپاہیوں تک جاتا ہے۔ ایسے الرٹس لیک کیسے ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں؟ لاہور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ بعض الرٹس تو فوری طور پر واٹس ایپ پر جاری کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اوپر سے لے کر پولیس کے نچلے طبقے تک جاتا ہے، تو وہ کہیں سے بھی لیک ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسے الرٹس کے مستند ہونے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بے شمار جنرل الرٹس روزانہ کی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں۔ ان کی نوعیت بہت ہی جنرل طرز کی ہوتی ہے، جو کہ پولیس کے لیے ویسے ہی معمول کی بات ہے۔ تاہم ایسے الرٹس جو خفیہ ایجنسیاں یا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جاری کرتی ہے اور وہ کسی خاص شہر کے کسی خاص حصے یا ادارے کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان پر بھی بھیجنے والی ایجنسیاں زیادہ تر فالو اپ نہیں کرتی۔ پولیس افسر کے مطابق انسانی طور پر یہ ممکن نہیں کہ ایک الرٹ کی بنیاد پر پولیس ایک جگہ کی مسلسل ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک پوری طرح چکنا ہو کر نگرانی کر سکے۔ چاہیے تو یہ کہ ایجنسیاں ایسے تمام الرٹس کا باقاعدگی سے فالو اپ کریں اور اس سے پولیس کو آگاہ کرتی رہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب کوئی واقعہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس ایجنسی نے تو پہلے سے خبردار کیا تھا۔ تجزیہ کار عامر رانا بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے خفیہ ادارے محض اپنی پرفارمنس ظاہر کرنے کے لیے بھی ایسے الرٹس جاری کرتے رہتے ہیں، جن کی بنیاد اکثر انٹرسیپٹ کی گئی معلومات ہوتی ہیں۔
اس میں بھی یہ چانسز ہیں کہ وہ ادارے کسی نہ کسی سطح کے اوپر وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے شاید وہ مسلسل اس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس کو میرا خیال ہے کہ بڑی سختی سے دیکھنا چاہیے۔
عامر رانا کے مطابق گورنمنٹ کو ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے جس سے دونوں سطح پر چیک رکھا جا سکے، نہ تو غلط افواہیں پھیلیں اور نہ ہی غیر ضروری سرکاری الرٹس لیک ہو سکیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے ہر صوبے میں ایک کے بعد ایک حملے ہوئے ہیں۔ کل سیون میں ہونے والے حملے سے پہلے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تو کیا حکومت کے پاس اس طرح کے بظاہر منصوبہ بند حملوں سے نمٹنے کے لیے کوئی دیر پا حکمت عملی ہے؟ یہی سوال میں نے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے کیا، تو ان کا کہنا تھا۔
جی، میرے نزدیک نہیں ہے وہ، جو اس پورے مسئلے کو اگر آپ اس کا ایک ہولسٹک ویو لیں، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا پاکستان سے اس کو اوپر لے کے جائیں جو پورے خطے میں ہو رہا ہے، اس کے لحاظ سے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ ایک نی جرک ریئیکشن ہمارا ایک آتا ہے۔ بارڈر بند کر دو افغانستان کے ساتھ، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ افغانستان کو مطالبہ کر دو یہ 25-26 افراد ہیں یہ ہمارے حوالے کر دو، تو اگر وہ افغانستان نے آپ کی بات مان بھی لی اور وہ دہشت گرد آپ کے حوالے بھی کر دیے، تو کیا اسے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی شکایات ہیں وہ ہندوستان کو بھی ہیں اور افغانستان کو بھی ہیں پاکستان سے، اس کو کس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے؟ آپ اپنے دشمنوں کو یکجا ہوتے ہیں، ڈپلومیسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ دشمنوں کو اتنا پریس کریں کہ وہ آپس میں مل جائیں، آپ نے ان کو تقسیم کرنا ہے، تو آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا یا افغانستان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا تو اس سے تو نتائج حاصل نہیں ہوں گے، نہ ملٹری آپشن ہے، نہ پولیٹیکل آپشن ہے، نہ کوئی ٹرینڈ آپشن ہے کیا آپ کے پاس؟ اس کی جو شکایت ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو ہم نے وہ بھی افغانستان بھی جب آپ کے کہتا ہے کہ ہمارے جوڈیشری پہ حملہ ہوا یا ہمارے مسجدوں پہ حملہ ہوا یا ہمارے باقی جو حکومتی ادارے اس کے اوپر حملہ ہوا، ان کی بات بھی ذرا سننی پڑے گی، اور جب تک ہم یہ بات نہیں سنیں گے اور افغانستان کے ساتھ یہ نہیں کریں گے تو پراکسی وارز جاری رہیں گی۔
جی، جیسا کہ آپ نے کہا افغانستان سے مطالبہ ہوا ہے کہ وہاں جو کچھ لوگ ہیں انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ فوج کی طرف سے بیان آیا ہے، تو اس معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فوج ہے اور حکومت ہے کیا وہ ایک ہی پیج پر ہیں؟
ہاں، پیج تو ایک ہی ہے، لیکن جو باقی جو پالیسیز ہیں ریجنل سیکیورٹی کے لحاظ سے یا باقی جو پالیسیز ہیں وہ تو فوج چلاتی ہے، اور اس کو شاید ہماری سیاسی حکومت کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کیا ہے، کیونکہ جو امپلیمنٹیشن ہے ان پالیسیز کی، وہ اس کا جو آلہ ہے اس کو، اس کی برآمد درآمد کرنے والا، وہ فوج کے پاس ہے، جو استخباراتی ادارے ہیں آپ کے، تو سول حکومت کو تو زیادہ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میرے خیال ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں کہ جس میں سویلین کنٹرول جو ہے ان تمام پالیسیز کے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب، کچھ لوگ اس حملے کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں، یا پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے حملے ہوئے ہیں، پورے ملک میں حملے ہوئے ہیں، ہر صوبے میں ایک حملہ ہو چکا ہے اب تو پچھلے ایک ہفتے میں، کہ جب تک جنرل راحیل شریف کا دور تھا تب تک امن تھا نسبتاً اگر آپ دیکھیں، اور جب سے وہ گئے ہیں حالات ایک دم سے خراب ہوئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی کنیکشن ہے؟
نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ بھی ایک مت ہے جو ایک مخصوص قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اے پی ایس کا اٹیک دیکھ لیں، آپ باچا خان یونیورسٹی کا اٹیک دیکھ لیں، آپ کو ایٹم تین خوفناک قسم کے جس میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، اس طرح ایک کا دکا واقعات، ادھر پولیس والے کو مار دیا، ادھر مار دیا، یہ اقبال پارک لاہور کا جو دھماکہ ہوا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ صرف قمر باجوہ صاحب کے دور میں ہوا ہے، ہاں یہ یکے بعد دیگرے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پے در پے حملے ہوئے ہیں، شاید اس وقت راحیل شریف کے زمانے میں ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ راحیل شریف صاحب کا دور بالکل پرامن تھا اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی جو ہے وہ ایک دم ایسے آ گئے، ایسی بات نہیں۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس طرح کی صورتحال کا اس وقت ملک کو سامنا ہے کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اگر دیکھا جائے تو چاروں صوبوں میں بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، لاہور تک میں حملہ ہو گیا ہے، آگے کس طرح کی اسٹریٹجی بننی چاہیے؟ فوج اور حکومت کو کس طرح مل کر بیٹھ کر اسٹریٹجائز کرنا چاہیے تاکہ ملک کے حالات کسی حد تک تو بہتر ہوں؟
سب سے پہلے پاکستان کو اپنی سرزمین پاک کرنی پڑے گی، یہ جتنے بھی اس قسم کی تنظیمیں ہیں، جو چاہے وہ ہند مخالف ہیں چاہے وہ افغانستان میں برسر پیکار ہیں، ان سے آپ کو ابھی جان چھڑانی پڑے گی، پاکستان کو ان لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا، اس کو ایک فیصد بھی پاکستان کو ان کے وجود سے فائدہ نہیں ہوا ہے، تو آپ نے ان کو بند کرنا ہے، اور باقی جو ملک دہشت گردی کے جتنے بھی آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے بھی، کس طرح ہوٹل میں ایک آدمی آئے گا اور اس کا کس طرح رجسٹریشن ہوگی، کرائے پہ آپ نے گھر دینا تو کیسے ہوگا، قسم کی جو آپ نے قوانین بنائے ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد ہوگا، فاٹا کو جو ہے مین سٹریم کرنا ہے، آپ نے پختونخوا کے ساتھ ملانا ہے، وہاں کے لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے، اور پھر آپ نے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک کر لیا ہے، ابھی اگر پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کے خلاف ہم کوئی نہ کوئی کاروائی کریں گے، اور وہ پاکستان کو کرنی چاہیے، پھر اگر پاکستان اپنے علاقے کو صاف کرتا ہے اور ایک مورل ہائی گراؤنڈ پہ آتا ہے، پاکستان کو مورل سپورٹ بھی ملے گی، ڈپلومیٹک سپورٹ بھی ملے گی، اور اگر پھر بھی یہ کرتے ہیں تو پھر اس کی ایک قیمت ہند کو بھی اور افغانستان کو بھی ادا کرنی پڑے گی، پیراڈائم شفٹ ہمارا جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں اس میں آنی چاہیے۔
یہ تھے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد۔ سیربین میں ابھی ہفتہ وار پروگرام کھیل کا میدان آنا باقی ہے، سنتے رہیے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں، رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب سنیے ہمارا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے. پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے مینٹلی آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتی ہے ٹیم.
ان کو واپس نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ سسٹم پھر سے خراب ہو سکتا ہے.
ٹیم اونرز جو ہے نا اس وقت ایک پیچ پہ ہے. میڈیا تھوڑا سا بٹا ہوا ہوتا ہے اس معاملے میں.
ہماری پوری کوشش ہے کہ لاہور میں فائنل ہو اور اس میں فورن پلیئرز کھیلیں.
میچز تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کہاں دیکھیں، سوال یہ ہے.
پاکستان سپر لیگ، چند پیسوں کی چمک دمک لیکن کریئر تاریخ. مصباح الحق کے لیے یہ سب کچھ کتنا مشکل. دھماکے کے بعد فائنل میں غیر ملکی کرکٹرز کھیلیں گے اور بھارت میں سپر لیگ سے شائقین کی کتنی دلچسپی. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم سے سلام. پاکستان کی کرکٹ ایک مرتبہ پھر کرپشن سکینڈل کی زد میں ہے. بکی مافیا نے ایک مرتبہ پھر 2010 کی طرح پاکستانی کھلاڑیوں کے گرد گھیرا ڈال کر انہیں چند پیسوں کی خاطر اپنے اشارے پر نچانے کی کوشش کی، لیکن جنہوں نے یہ گھیرا ڈالا یا ڈلوایا وہ بھی دھر لیے گئے. شرجیل خان نے لیسٹر شائر کاؤنٹی سے معاہدہ کیا تھا، ان کے سامنے کیریبین لیگ اور بگ بیش کے پرکشش معاہدے بھی تھے اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ شاندار کریئر بھی، لیکن اب کچھ بھی تو نہیں بچا. شرجیل خان اور خالد لطیف اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھیل رہے تھے، تو ان دونوں کی اس حرکت نے اسلام آباد یونائٹیڈ کی امیدوں کو کتنا نقصان پہنچایا اور ان کی ٹیم اس سے کیا اب سنبھل چکی؟ یہ سوال میں نے کپتان مصباح الحق سے کیا.
مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے مینٹلی آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتی ہے ٹیم، بٹ آئی تھنک اوور آل ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں سارے کہ اچھی ٹیم نہیں بلکہ اچھا اسکواڈ جو ہوتا ہے وہ ٹورنامنٹ جیتتا ہے. تو آئی تھنک اوور آل اسکواڈ ہمارا اچھا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسٹل ہم آج کا میچ جیتے اور ایک اچھی ٹیم کے خلاف جیتے. تو آئی تھنک اٹ واز ڈیفیکلٹ، لیکن جس طریقے سے سب نے کریکٹر شو کیا اور جس طرح میچ ٹیم کھیلی، آئی تھنک دیٹ واز ونڈرفل.
میں نے اس تمام تر صورتحال کے تجزیے کے لیے سابق کپتان رمیز راجا کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ اس واقعے کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں.
ڈیفیکلٹ ہے جج کرنا امپیکٹ کیا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو ویک اپ کال ملی ہے سب پلیئرز کو بھی، اور یہ کوئی ایک لوکلائزڈ پرابلم نہیں ہے، یہ ایک گلوبل ایشو ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ جس نے اگر ٹھان لیا کہ اس نے چوری کرنی ہے چاہے جتنا مرضی پیسہ ہو اس کے پاس، اور یہاں بھی ایسی کچھ ایگزامپل ہیں جو کہ پرانے اسپاٹ فکسز کی مناسبت سے آپ لنک کر سکتے ہیں کہ ان کے کو بھی پیسہ بہت تھا مگر وہ گر گئے $5,000-6,000 یا پاؤنڈز کے لیے. یہاں پہ بھی کچھ ایسا سینیریو ہوا ہے. تو اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہے اور اس کے لیے انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنی ہے جہاں پہ ہم ایسی سچویشن کو رپورٹ کریں اور ایسے انڈیویجول سے دور رہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ سیکنڈ ایڈیشن میں بہت اچھے اچھے اسپانسرز ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے. سو کریڈیبلٹی بڑے سالوں میں بحال یا مینٹین ہوتی ہے، اور ایک غلط ایکٹ سے اس کا بڑا غرق ہو جاتا ہے. تو ایک تو سب کو یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے.
میرا رمیز راجا سے اگلا سوال تھا کہ کیا اسپاٹ فکسنگ کے سزا یافتہ کھلاڑیوں کی واپسی پاکستان کرکٹ بورڈ کا غلط فیصلہ نہیں؟
جب یہ لوگ باہر ہوئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ 6-8 مہینے کے بعد شور مچنا شروع ہو گیا تھا کہ جی معاف کر دو، جانے دو، امپریشنبل عمریں ہیں، ان کو پتا نہیں تھا، چھوٹی عمر تھی اور انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی. اور اس کے اوپر بھی ایک دو آوازیں تھیں جو ڈٹی ہوئی تھیں کہ ان کو واپس نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ سسٹم پھر سے خراب ہو سکتا ہے. ایک غلط ایگزامپل ہم سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اسپورٹس میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا ہے کہ آپ چور دروازے سے واپس آ جائیں اور سب دھل ول کے آپ کہیں جی کہ میں تو پھر سے صاف ہو گیا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاید اس دفعہ ہمیں اسٹرانگر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے اور ڈیسیجن ایسا ہو جو کہ ایک ایگزامپل سیٹ کر سکے.
پاکستان سپر لیگ اسکینڈل میں یہ بھی ہوا کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں کراچی کنگز کے عماد وسیم کا نام بھی سامنے آیا جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کراچی کنگز کے چیئرمین سلمان اقبال سے پوچھا کہ آپ خود ایک ٹی وی چینل کے سربراہ ہیں، میڈیا کی کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ پہلے تصدیق کرے اور پھر بریکنگ نیوز دے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چینلز کی رقابت پاکستان سپر لیگ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔
ٹیم اونرز جو ہے نا اس وقت ایک پیچ پہ ہے، میڈیا تھوڑا سا بٹا ہوا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ ہاں کچھ ٹیم اونرز خود میڈیا ہیں جیسے میں ہوں اور کچھ اسپانسرز ہیں، تو اب وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ عماد کا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، مطلب کوئی نہ اس کا آگے پیچھے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، اس کی کہانی چلا جا رہی ہے۔ یہ تو پاکستانی اور ٹیلی ویژن اسٹیشنز جو ہیں، جو پاکستان کا ایک حصہ ہے، ان کو خود سمجھنی پڑے گی یہ بات کہ اگر جو نقصان ہم دیں گے اپنی لیگ کو، وہ خواہ اے آر وائی کی ٹیم ہو، وہ خواہ کسی اور کی ٹیم ہو، وہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔
کرپشن اسکینڈل کے بعد پاکستان سپر لیگ کو ایک اور دھچکا لاہور کے دھماکے کی صورت میں لگا ہے، اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ 22 فروری کو نئی ڈرافٹنگ کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں میں سے کون کون لاہور جانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹی کہتے ہیں،
دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 22 تاریخ کو ہم ایک نیا ڈرافٹ کریں گے۔ ہم سب فرینچائزیز اور ان کے فورن پلیئرز کو ان کے سامنے ایک فارمولا رکھیں گے۔ ہم کہیں گے آج بتائیے ہمیں کہ لاہور فائنل میں آپ لوگوں میں سے کون کون کھیلنے کے لیے تیار ہے اور کون کون کھیلنے کے لیے نہیں تیار۔ اس میں جب جو لوگ ہمیں کہیں گے ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں وہ ٹھیک ہے، جو لوگ کہیں گے کہ ہم کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کی جگہ پہ دنیا میں اور بہت سے پلیئرز ہیں جس سے ہم رابطے میں ہیں تاکہ ہم ان کو ریپلیس کر سکیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ لاہور میں فائنل ہو اور اس میں فورن پلیئرز کھیلیں۔
یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی آئی پی ایل اپنے اندر ایک عجب کشش رکھتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا موازنہ فی الحال آئی پی ایل سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن پی ایس ایل نے بھی اپنے پہلے ایڈیشن کے بعد شائقین کی اچھی خاصی توجہ دنیا بھر میں حاصل کی ہے۔ تو کیا سپر لیگ بھارت میں دیکھی جا رہی ہے اور اس بارے میں بھارتی شائقین کیا کہتے ہیں؟ دلی سے آدیش کمار گپتا کی رپورٹ۔
پی ایس ایل یعنی پاکستان سپر لیگ کے مقابلے ان دنوں دبئی اور شارجہ میں کھیلے جا رہے ہیں، جبکہ فائنل مقابلہ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب بھارت میں آئی پی ایل یعنی انڈین پریمیئر لیگ کا 10th سیزن 5 اپریل سے شروع ہوگا۔ آئی پی ایل کو لے کر تمام باتیں خاص تو خاص کرکٹ کے عام شوقین کو بھی ہے، لیکن پاکستان سپر لیگ کو لے کر بھارت میں کوئی بہت ادھک جوش نہیں ہے۔ وجہ بتاتے ہیں کچھ کرکٹ شوقین۔
میچز تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کہاں دیکھیں، سوال یہ ہے۔ براڈ کاسٹ ہی نہیں ہوتے میچز تو معلوم نہیں چلتے ان کی اپڈیٹس۔
ضرور مس کر رہے کیونکہ دیکھیں آسٹریلیا کے بگ بیش ہو رہا ہے، وہ بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں، ایون کیریبین سپر لیگ دیکھ پا رہے ہیں، اور یہ دبئی گھر کے پاس جو پاکستان سپر لیگ ہو رہا ہے وہ ہم کیوں دیکھ نہیں پا رہے؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ پاکستانی بہت اسٹار انڈیا میں بہت لوک پریہ ہے، دونوں دیشوں میں پولیٹکس میں جو بھی چلے وہ چلنے دو، لیکن میچ سے ہم کو کیوں ڈپرائیو کر رہا ہے یہ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
ویسے آج کل تو بھارت میں ہاکی انڈیا لیگ چھائی ہوئی ہے، جبکہ پی ایس ایل میں آسٹریلیا کے شین واٹسن، انگلینڈ کے کیون پیٹرسن، بنگلہ دیش کے محمود اللہ اور ویسٹ انڈیز کے کیرن پولارڈ جیسے دھاکڑ کھلاڑی اپنا جلوات بکھیر رہے ہیں۔ آخر کیوں پی ایس ایل کو آئی پی ایل کی طرح اسپورٹس چینل نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے آئی پی ایل میچوں کی کمنٹری کرنے والے اور کرکٹ صحافی ایاز میمن سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟
افسوس کی بات ہے کیونکہ دکھانا چاہیے، اور میرے خیال سے یہ اس بات پر نربھر ہے کہ جو براڈ کاسٹ رائٹس خریدتے ہیں وہ ان کو دلچسپی ہے یا نہیں۔ لیکن جہاں تک پی ایس ایل کا سوال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں دلچسپی کافی اچھی رہے گی کیونکہ پڑوسی ملک ہے۔ پی ایس ایل کس طرح سے سفل رہتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے میرے خیال سے بہت کرکٹ پریمی انڈیا میں بھی اس میں روچی رکھیں گے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میں نے سنا ہے کہ آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں جو ٹیلی ویژن میں دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔
ویسے آئی پی ایل کی شروعات میں تو کچھ پاکستانی کھلاڑی بھی ٹیموں میں کھیلتے دکھائی دیے، پاکستانی کھلاڑیوں نے آئی پی ایل میں اپنا دمخم بھی دکھایا، تو کیا اب ان کی کمی آئی پی ایل میں محسوس ہوتی ہے؟ ایاز میمن کہتے ہیں،
بے شک، کیونکہ اگر جو اچھے کھلاڑی ہیں جہاں سے بھی آتے ہیں اگر ان کی موجودگی نہیں ہے آئی پی ایل جیسے ٹورنامنٹ میں تو ان کی کمی تو ضرور ہوگی۔
کمال کی بات ہے کہ بھارت کے کھلاڑی پی ایس ایل میں نہیں کھیلتے اور نہ ہی پاکستان کے کھلاڑی آئی پی ایل میں، جبکہ آئی سی سی کے کسی بھی ٹورنامنٹ میں جب بھی یہ دونوں ملک آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے کے ٹکٹ مہینوں پہلے ہی کھڑکی کھلتے ہی بک جاتے ہیں۔ تو کیا دونوں ملک اب کبھی آپس میں کھیلتے دکھائی دیں گے؟ ایاز میمن کہتے ہیں،
सियासत या राजनीति का आप कुछ कह नहीं सकते, कल अगर हालात सुधर गए तो क्यों ना हो। 2004 में 5 साल के बाद अचानक टूर जो है वो क्लियर हो गया, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, इंडिया जाके पाकिस्तान में खेली और उसके बाद रेसिप्रोकल टूर हुआ। वैसे हमने देखा है कि अक्सर अगर क्रिकेट के ताल्लुक बढ़ते हैं तो राजनीतिक ताल्लुक भी सुधर जाते हैं इंडो पाकिस्तान क्रिकेट में।
सियासत ने जब चाहा दोनों मुल्कों के खिलाड़ी आपस में खेले, अब भी ऐसा लगता है कि दोनों मुल्क के खेल रिश्ते सियासत के ही रहमो करम पर हैं।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
बेंगलोर में पाकिस्तान दूसरा ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट हार गया। टूर्नामेंट में मुसलसल 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में पाकिस्तान होल्डर इंडिया से 9 विकेटों से हारा। हैदराबाद दक्कन में इंडिया ने बांग्लादेश को 208 रन से हराकर वहद क्रिकेट टेस्ट मैच जीत लिया। बांग्लादेश का इंडिया में खेले जाने वाला ये अव्वलीन टेस्ट मैच था। 13वां वेस्ट एशिया बेसबॉल कप इस माह की 25 तारीख से इस्लामाबाद में खेला जाएगा। इराक, ईरान, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया ने टूर्नामेंट में शिरकत की तस्दीक कर दी है।
इसी के साथ अब शारजा से अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
आज हमारे प्रोग्राम का अहम मौजू लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर होने वाला हमला और उसके बाद की सूरत हाल था। प्रोग्राम के आखिर में आइए एक बार इस्लामाबाद चलते हैं, जहां से हमारे नामनिगार हारून रशीद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। हारून, वजीर आजम ने जो ये बयान दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में, इसकी कोई मजीद तफसील इस वक्त है आपके पास?
जी आलिया, ये आज सेवन वजीर आजम पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक इजलास की सदारत की थी, जिसमें जो सूबाई चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने उन्हें वहां की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तो उस पर जो बयान जारी हुआ है उसमें वजीर आजम ने ये कहा है, एक किस्म का ग्रीन सिग्नल सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि दिया है कि दुश्मन जहां भी है उन्हें खत्म किया जाए और ये जंग जरूर खत्म होगी और ये उनका कहना है कि उनकी फतह के साथ खत्म होगी। और इसमें ये भी वाजह नहीं कि उन्होंने ये जो कहा है कि जहां भी हैं उन्हें खत्म किया जाए, इससे मुराद मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी है या ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात कर रहे हैं।
हारून, आपने ग्रीन सिग्नल की बात की, ISPR का जो बयान आया है कि 100 लोगों को हलाक कर दिया गया है पिछले 24 घंटों में, तो ये कौन लोग हैं, कहां हो रही हैं ये कार्रवाइयां, अचानक इस तरह से ये जो इंटेंसिटी आई है क्या हो रहा है?
जी, ये कल रात से ही कार्रवाइयां शुरू की थी और लगता ये है कि ज्यादा फोकस जो है वो सिंध का इलाका है और केपी का इलाका है जहां से ज्यादा इतलात आ रही हैं हलाकतों की। लेकिन इनमें ज्यादा जो हुकूमत और फौज कह रही है वो ये है कि ये शिरकत पसंद तंजीमें जैसे लश्कर जंगी और दाइश के लोग हैं जिनको इन झड़पों में मारा जा रहा है। लेकिन लोग सवाल यही कर रहे हैं कि अगर इनको पता था कि ये लोग यहाँ मौजूद थे तो इनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई और ये सेवन के हादसे का इंतजार क्यों किया गया। इस बारे में जमातुल अहरार का भी एक बयान आया था जिसमें उनका कहना था कि ये जो बेगुनाह लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि ये मुश्तबा शिदत पसंद ही थे।
बिल्कुल, आपने कहा कि एकदम से ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि इस शिद्दत के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ आखिर कितनी देर तक जारी रह सकती हैं?
देखें, ये तो लगता ये है कि चूंकि जो पाकिस्तान में फौज एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी, बयानियां बना रही थी कि हालात काबू में हैं और शिद्दत पसंदों को यहाँ से उखाड़ दिया गया है, उसको इतना शिद्दत के साथ चैलेंज किया गया है तो उसका चैलेंज का जो जवाब है वो भी शायद सिक्योरिटी इदारे यही देना चाह रहे हैं कि उसी सख्ती के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये भी इत्तला है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल बाजवा ने जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के सरबराह है जनरल निकलसन के साथ भी टेलीफोन पे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी एक फहरिस्त भी अफगान हुकाम के हवाले की है। तो काफी तेजी से इस पर रद्द अमल सामने आ रहा है फौज की सतह पर भी और हुकूमत की सतह पर।
इस्लामाबाद से हारून रशीद, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सुहेल हलीम और प्रोड्यूसर थे सलीम काजी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दिए निक रैंडल ने और पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया इसरारुल हक ने। आलिया नाज़की को तमाम टीम के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक नज़र अहम खबरों पर।
Thank you. پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان میں امریکی کمانڈر جان نکلسن سے فون پر رابطہ کیا ہے اور افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران کم از کم 100 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی میں بم کے دھماکے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیراعلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ لاہور میں 13 فروری کو ہونے والے دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کا مرکز افغانستان میں ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔